الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کا بے حد و بقیاس ہم پر فضل و احسان ہے کہ رمضان المبارک کی یہ مقدس راتیں پھر ہمیں نصیب ہوئیں، یہ دن نصیب ہوئے، یہ روزے نصیب ہوئے، یہ تراوی نصیب ہوئی. اللہ رب العالمین تمام کے روزوں تراویوں اور جملہ عبادات و حسنات کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کے صدقے مستجاب و مقبول فرمائے. الحمدللہ گزشتہ تقریباً 15 سال سے مسجد حبیبیہ شریف اس مسجد میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ درس تراوی میں مختلف اہم علمی، عقائد و نظریاتی، فکری، اخلاقی، معاشرتی مسائل کو قرآن و سنت سے کسی خاص عنوان، کسی خاص آیت کا انتخاب، کسی خاص موضوع کے انتخاب کی ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے. گزشتہ رمضان المبارک میں چند علمی نظریاتی بحث تسلسل کے ساتھ رمضان المبارک کے درس تراوی میں ذکر کی گئی، چند اہم مضامین ذکر کیے گئے. رمضان المبارک کی یہ مبارک مہینے کو باعث برکت جانتے ہوئے ہم نے چاہا، کیونکہ یہ مہینہ جہاں بے شمار عظمتوں، بے شمار فضیلتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، وہیں پر یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے. ہماری نظریاتی تربیت، ہماری اخلاقی تربیت اور ہماری فکری تربیت کا نظریہ مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے فضل سے ہر مسلمان کا دل اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بیدار و مستعد ہو جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، روزے کی مشقت سے نفس کمزور ہو جاتا ہے، دل اللہ رب العالمین جل مجدہ کی فرامین پر عمل کرنے کے لیے بیدار ہو جاتا ہے، طبیعتیں برنگیختہ اور تیار ہو جاتی ہیں. جہاں 2 رکعت نفل پڑھنا عام دنوں میں بار ہوتا ہے، وہاں 20-20 رکعت تراوی خوشی اور محبت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تو الحمدللہ اس مہینے کی یہ برکات ہے جو ہم اپنی واضح آنکھوں سے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں. لیکن اس میں علماء نے جس بات کو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جہاں ہماری طبیعتیں عبادتوں کے لیے بیدار ہوتی ہے، تو میرے دوستو عبادتوں کا اصل جو نچوڑ ہے وہ دینی تعلیم ہے. جب تک ہم قرآن و سنت کو اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے تقاضے اور وہ ضروری باتیں جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اور جس کو جانے بغیر بہت خطرناک لمحات زندگی میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بندے کا ایمان اس سے رخصت ہو جائے علیہ باللہ، تو یہ مہینہ ان تمام تر علمی اور وہ تمام تر ضروری باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں اپنی روحانیت کے اعتبار سے بہت بڑا معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. اس لیے متعدد علماء کرام متعدد جگہوں پر دروس قرآن، دروس احادیث کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس ایک مہینے کے اندر ہمیں کئی سالوں کی معلومات بحیثیت مسلمان ہونے کے جن باتوں کا جاننا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو معاشرے کے اعتبار سے، ایک مسلمان کو سوسائٹی کے اعتبار سے کیا اس کے لیے اخلاقی اقدار ہوتی ہے، اس کے جاننے کے بھی مواقع الحمدللہ اس مہینے میں ہمیں نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے سورۃ الیاسین کی تفسیر کا انتخاب کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو خاص طور پر رکھا جائے اور پھر اس کی تشریح میں قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید سے، دیگر آیات سے اس کی تشریح کی جائے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس قول سے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مبارک کلمات سے اور تسلسل کے ساتھ جو سواد اعظم اور امت کا تسلسل آیات کی تفسیر، تشریح، فہم قرآن کے حوالے سے جو رہا ہے اس سے ہم اس آیت کے ذریعے پورے قرآن کا اجرا کریں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں، یعنی پورے قرآن کا مطالعہ ہوگا لیکن وہ ہوگا سورہ یاسین کے آئینے میں، جس میں اب اس میں ایک بات اور سن لیجئے پھر میں آگے موضوع کو لے کر چلتا ہوں۔ قرآن نے چار موضوعات پر خطاب کیا ہے، ایک سرسری ہم مطالعہ جائزہ لیتے ہیں اس چیز کا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے جن موضوعات پر گفتگو کرتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو چار ٹاپک اس کے بنیادی بنتے ہیں قرآن کے، جو 30 پاروں میں اس کے مضامین منتشر ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ چار جو موضوعات ہیں، سب سے پہلے عقیدہ ہے، قرآن سب سے تفصیل سے اس پر گفتگو کرتا ہے، اسلامی عقائد و نظریات پر، اور دوسری بات ہے احکام اور اعمال پر، یعنی جو چیز ہمارے ایمان کو جو اندر موجود ہے، کیونکہ ایمان دل سے تصدیق کو کہتے ہیں، سچ جاننے کو کہتے ہیں، کن چیزوں کو؟ اللہ کی توحید، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کے دن کو، پھر اس کی تفصیل ہو جاتی ہے کتابوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، فرشتوں کو ایمان، اصل ایمان جو ہے یعنی دل سے جن باتوں کی تصدیق کرنا ہے، سچ جاننا ہے، وہ تین چیزیں ہیں، یعنی وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قیامت کا دن، پھر اس کی تفصیل، ان چیزوں کو دل سے اس کی تصدیق کرنا، سچ جاننا، یہ ہے ایمان۔ اب دل کی جو چیز ہے وہ ظاہر میں کیسے نظر آئے گی؟ تو ظاہر میں وہ اعمال کی صورت میں نظر آئے گی، وہ عمل کی صورت میں نظر آئے گی۔ تو قرآن جو سب سے پہلے جس بات کی پر گفتگو کرتا ہے وہ عقیدے پر کرتا ہے، کیونکہ انسان کا ظاہری عمل کا کنیکشن اس کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل جس طرف چاہتا ہے عمل اتنی مضبوطی کے ساتھ وہاں پر چلتے ہیں، کیونکہ عمل کے پیچھے ایک تحریک ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جو اس عمل کو پیدا کرتا ہے، جو اس عمل کو سامنے ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر عمل ظاہر ہو جائے اور پیچھے سے جذبہ مضبوط نہ ہو تو قومیں مضبوط نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے عقیدے پر گفتگو کی ہے کہ اندر سے جن چیزوں کو قبول کرنا ضروری ہے وہ اندر آ جائے، پھر اندر جو چیز ہے وہ اندر کس معیار پر ہے تو اس پر عمل کی بات آئے۔ تو چار چیزیں قرآن کا موضوع بنتی ہے، عقیدہ، اعمال، اس کے بعد ہماری معاشرت، سوسائٹی، جس پر قرآن گفتگو کرتا ہے، اور اس چوتھی چیز ہے اخلاق۔ یہ چار موضوعات، چار عنوان ہیں، چار ٹاپک ہے قرآن کے، کہ جو قرآن مجید فرقان حمید اپنی تمام آیتوں کے اندر اور تمام صورتوں کے اندر اسی چیز کو کہیں مختصر، کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ سورہ یاسین کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کیونکہ کثرت کے ساتھ ہم اسے پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی شرف و فضیلت کو جانتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ہمارا دل، کیونکہ یہ فضائل کا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر امام ابو بکر بن خزیمہ امام الحدیث نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور یہ تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی یہ زبان مصطفیٰ سے ثابت شدہ الفاظ ہیں جو باقاعدہ جو اس کے فضائل میں رمضان کے مہینے کے حوالے سے ذکر کیے جاتے ہیں، کہ کسی کی خود کوئی فضائل، کوئی خوش عقیدگی میں کوئی ایک نتیجہ نہیں ہے، بلکہ زبان مصطفیٰ سے یہ الفاظ ہیں کہ اس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے شعبان کی آخری تاریخ میں حضور نے خطبہ دیا تھا کہ لوگوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کون سا مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے،
فرمایا کہ جو روزے دار ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے مزدوروں پر نرمی کریں، جو ان کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان پر نرمی کریں، ان سے کام اس مہینے میں کم لیں، رخصت دیں. یہ حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افطاری کرائیں، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کو افطاری کرائیں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے افطاری اور سحری یہ معنی نہیں ہوتی، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. لیکن بعض طبیعتیں، ہر انسان ایک طبیعت کا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جی اچھا کھانے کو ہی نہیں ملتا، اچھا پینے کو ہی نہیں ملتا تو میں روزہ کیوں رکھوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسلمان کو بدعملی سے بچانے کے لیے، خیر خواہی کرنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو اس بات کی طرف ترغیب دی ہے کہ تم آگے بڑھو اور روزے داروں کو سحری کراؤ اور افطاری کراؤ اور پیٹ بھر کے انہیں کھانا کھلاؤ. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گے تو ملے گا کیا؟ فرما اللہ تمہاری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے گا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تو فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا دو، اگر ایک گھونٹ پانی بھی تم نے روزے دار کو پلا دیا کہ کل قیامت کے دن تم میرے حوض سے پانی پیو گے کہ جس کو پینے کے بعد تمہیں پیاس کبھی نہیں لگے. تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اس قدر گویا کہ فضائل کو بیدار کر کے ذکر کیا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جہاں یہ تمام تر تقاضے ہم ذکر کر رہے ہیں، تو آگے 11 مہینے کی تیاری کے لیے ہمیں جس قدر شعور اور تعلیم نالج حاصل ہوگی، اس قدر ہم نفس سے اور شیطان سے نبردازمہ ہو سکیں گے. اس لیے کہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، جو سنتا رہتا ہے، جو پڑھتا رہتا ہے، وہی اس کی عادت بنتی ہے، اور جو چیز وہ مطالعے میں رکھتا ہے وہی چیز اس کی عادت بنتی ہے، اور جس چیز کو وہ زیادہ سوچتا ہے وہی چیز اس کی عادت بنتی ہے. تو لہٰذا یہ مہینہ فضائل اور خیرخواہی کے ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ خود کے ساتھ خیرخواہی کا مہینہ ہے کہ ہم علم دین اور قرآن و سنت سے عقائد، احکام، معاشرت اور اخلاق کو ہم سمجھیں. یہ پہلا درس ہے، اس لیے میں چند تمہید آپ کی خدمت میں یہ ذکر کر رہا تھا. انشاءاللہ مختصر ہمارا ڈیوریشن ہوگا اس کا، تاکہ آپ نے تراویح پڑھی ہے تو تراویح کے ساتھ آپ جو ہے وہ تھوڑا وقت اگر آپ دیں گے تو اتنا کہ جتنا آپ کی طبیعتیں گوارا کر سکیں. تو انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر ہم اس کو ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ گریجولی اس کو ہم لے کر انشاءاللہ چلیں گے. پھر رمضان مبارک میں ایک بات اور بھی ہے، اس میں بڑی شخصیات کے ایام بھی آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی شخصیات کے ایام میں ان کو سیلیبریٹ کرنے میں، اس کو منانے میں، اس کو جشن کی صورت دینے میں کئی فوائد ہوتے ہیں. ایک تو ہماری عقیدت ان کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، ایک دوسری بات یہ کہ ان کے راستے پر اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے، تو ان کی زندگی کے تمام معاملات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کے مطالعے سے ہی ہمیں قرآن و حدیث کی درجنوں باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ عنقریب جو 2-4 دن کے بعد پہلا موضوع ہمارا آئے گا وہ سیدہ خاتون جنت خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بنات رسول کے نام سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ، تاکہ حضور کی چاروں صاحبزادیاں اس کے ذکر کے ساتھ کریں گے، اور خاص طور پر خیر النساء العالمین سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب، اور اہل سنہ کا جو آپ کے ساتھ ایک عقیدت، احترام اور غلامی کا رشتہ ہے، انشاءاللہ وہ سیاہ ہماری بخاری، مسلم، ترمذی جو اہل سنت کی کتب احادیث، اس سے انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد یوں تو اگر آپ ہماری ویب سائٹ ٹرو کلرز آف اسلام پر چلے جائیں تو معذرت کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، علمی محفل ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو میں ذرا کھل کر اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو مرید نہیں کرنا ہے اور نہ آپ سے کچھ لینا ہے، بلکہ جو دین کی بات ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور یہ گویا کہ ایسی چیز ہے جو ما علینا الا البلاغ، محض اللہ کی رضا کے لیے پہنچانی ہے. سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر النساء العالمین یہ اہل بیت کی ایک بڑی ممتاز شخصیت ہیں. اہل سنت کے نزدیک، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان اصل ہے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے. لیکن بعض لوگ جس طرح شیعہ اہل تشیع اس کو بنیاد بنا کر اہل سنت پر اور اہل سنت کے نوجوانوں پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی الزامات حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی ازکا پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے یہ آپ کیا تقریر کر رہے ہیں، تو میں نے کہوں گا کہ آپ کی جان اس سے چھوٹے گی نہیں، اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو عقیدہ سیکھنا پڑے گا اور اس باتوں کو سمجھنا پڑے گا، اور جو آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھا رہا نا، سمجھ جاؤ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنا دیوانہ بنا رہا ہے. جبکہ ہمیں چاہیے کہ ادعو الی سبیل ربک، ہم لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائیں بلکہ رب کی طرف بلائیں. تو لہٰذا آپ کو یہ چاہیے کہ نظریات کو سب سے پہلے سمجھیں. تو ٹرو کلرز آف اسلام جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر باغ فدق کے حوالے سے سیدہ زہرا کے حوالے سے الحمدللہ 12 سال کی نشستیں موجود ہیں، جس کو میں نوجوانوں سے کہوں گا انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو اہل سنت کا مسلک اور مذہب دن کے دوپہر سے زیادہ روشن نظر آئے گا. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی جو عقیدت حضرات اہل بیت عظام کے ساتھ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو ان باتوں کا جاننا ضروری ہے. اس لیے میں پہلے درس میں بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ بات کو سماعت کریں. اس کے بعد میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کا یوم آتا ہے، اس میں انشاءاللہ تفصیلی مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امت کا 45% مسئلہ ان سے ثابت ہوا ہے، سرکار کی خلوت کی زندگی پوری کی پوری ان سے ثابت ہوئی ہے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا قدر عطا فرمائی ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ہمیں ان کی شخصیت کا ذکر کرنا کیوں نہ ہو، اللہ خود ان کی شخصیات کا ذکر فرماتا ہے. پھر حضرت ام المومنین میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم بھی پہلے عشرے کے اندر آتا ہے. اس کے بعد آپ ساتھ ہی میں دیکھتے ہیں تو فتح مکہ آتا ہے، اور فتح مکہ کے بعد بدر آتا ہے، اور بدر کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت کا یوم آتا ہے. الحمدللہ ہر سال ہم اس چیز کو ذکر کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ذخیرہ اکابر نے جو جمع کیا ہے اس میں سے مختلف باتیں جو پہلے بیان کی گئی ہو اس سے ہٹ کر آپ کے سامنے لائی جائے، تاکہ وہ ذخیرہ جو ایک سمندر کے مانند ہے قطرہ قطرہ لے کر ہم اپنے سینے کو سمندر بنا سکیں. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تاک راتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور تاک راتوں کے اندر کچھ پروگرامز ہماری مسجد میں بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ 23 کی تاک رات میں اس مسجد کے اندر کرتا ہوں اور شب بیداری ہوتی ہے. 25 کو الحمدللہ ہمارا فرحان قلب کے اندر جو ماہانہ درس نظام مصطفیٰ ہوتا ہے اس کے حوالے سے 25ویں شب ہوتی ہے. 27ویں ہمارے بھائی جناب محمد الیاس تمبی صاحب کے وہاں 27ویں شب ہوتی ہے. 29ویں شب الفاروق مسجد کے اندر ہوتی ہے. تو یہ 5 شب بھی الحمدللہ اس ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ اس میں ہمیں استفادہ کرنے کی اور تعلیم حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے اس درس کا خلاصہ پیش کیا، اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین پابندی کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم دین سننے اور سنانے کی اور سمجھنے کی اور دوسرے مسلمان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے محترم حضرات وہ آیت الیاسین، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت ہوتی ہے، بڑی محبت کے ساتھ اہل ایمان اسے پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، اس کا مقام و مرتبہ بھی ایسا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو کیوں نہ اس کے بارے میں اس میں موجود جو علم کا خزانہ موجود ہے اس سے ہمیں آشنائی حاصل کریں. میں نے آج کئی متعدد تفاسیر دیکھی ہیں، امام رازی کو دیکھا، تفسیر کبیر کو دیکھا، ان کی تفسیر کبیر کو دیکھا، امام قرطبی کے احکام القرآن کو میں نے دیکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری شریف کو دیکھا، علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کو میں نے گویا کہ ملاحظہ کیا. کئی تفاسیر اس حوالے سے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیلات اہل سنہ کو دیکھا، علامہ علاء الدین صاحب خازن کو دیکھا، علامہ ابو البرکات نصفی کی مدارک کو دیکھا. کئی تفاسیر میں نے اس میں دیکھی ہے، اور جو اس کا گلدستہ میں نے تیار کیا ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اور بالخصوص جو لفظ یاسین کی تشریح ہے یہ تو ہر مسلمان کو سننی چاہیے. اس پر ہم نے یعنی تحدیث نعمت کے لیے میں عرض کروں کہ کچھ دن لگا کر چند اہم نکات نکالنے کی کوشش کی ہے جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں یہاں پر ذکر کی جائیں گی محض اللہ کی رضا کے لیے. ھذا من فضل ربی، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیے. مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں سر دس آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر دوں. سورہ یاسین جس کی آج الحمدللہ ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت میں نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم خطبے میں میں نے تلاوت بھی کی ہے، اور اس میں ایک بہت بنیادی بات اہل ایمان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ اور مقام کے حوالے سے، عقیدہ رسالت کے حوالے سے جو ذکر کی گئی ہے اس کو ہم ذکر کریں گے. سورہ یاسین یہ مکی سورت ہے، اور اس میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی بنیادی سورت ہے. 36ویں ترتیب مصحف کے اعتبار سے، مصحف شریف میں آپ دیکھیں گے تو یہ ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورت ہے، اور اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں.
بظاہر تو یہ سورہ مبارکہ مختصر ہے، یعنی 83 آیات صرف اس میں ہیں اور 5 اس میں رکوع ہیں، لیکن جتنی مکی صورتیں اور مدنی صورتیں ہیں اس کا خلاصہ ہم اس میں پا سکتے ہیں. اس کے فضائل سے پہلے کچھ باتیں اس کے مضامین کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں. اس آیت کریمہ، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں تو اس سورت میں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب اہل مکہ نے بڑی شدت کے ساتھ حضور کی مخالفت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شدت کے ساتھ حضور کی مخالفت کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری قوت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، اور اس وقت جیسے حالات آج چل رہے ہیں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا کیا انداز اختیار کیا، اور ان کی مخالفت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حکمت کے ساتھ گویا کہ جواب دیا، اور کیا بات توجہ چاہتا ہوں، سامنے سے مخالفت پوری طاقت کے ساتھ ہو رہی تھی، صحابہ کرام بڑی تھوڑی تعداد میں تھے. اب سمجھنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی تو ملحوظ رکھی لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کا سودا حضور نے نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں حضور نے تھوڑا ریلیف دیا اور اس کو تھوڑا مؤخر کیا، ابھی یہ کام نہ کرو اس کو رہنے دو، لیکن عقیدے میں کچھ ایسی چیزیں ایسی تھیں کہ حضور نے کہا بلے گردن کٹتی رہے بس پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ اگر ابھی پیچھے ہٹ گئے تو قوم کیسے تیار ہوگی. تو وقت فتنہ، اگر فتنہ سامنے سے آ رہا ہو اس وقت تقیہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس پر تنظیم، جس پر اسلام کی بنیادیں ہیں اس میں کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی، کیونکہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، صحابہ اکرام اور اللہ رب العالمین کے بندوں کی تربیت کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے. تو جن بنا پر اسلام کا عقیدہ ظاہر ہوگا اگر اسی میں نرمی آ جائے گی تو بندے مسلمان کیسے ہوں گے، عقیدہ اور اس کا ایمان کیسے ظاہر ہوگا. تو یہ شدید مخالفت کے باوجود یہ سورت اس بات کو سمجھاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزوں کے بارے میں، یعنی فروعات کے بارے میں، تو اپنی پالیسی کے اندر، اپنی حکمت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی رکھی ہے، لیکن عقائد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سودا نہیں کیا، بلکہ برملا جس طرح آپ اپنی مسجد کے اندر صحابہ کو اللہ رب العالمین کی توحید، اپنی رسالت اور قیامت کے حوالے سے سچے سترے اور مضبوط اور مسلم عقیدے، تو سامنے کفار تلوار لے کر بھی کھڑے ہوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظوں کے بدلنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ کھلے واضح الفاظ میں عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے کہا. اس لیے 40 تیار ہوئے، اور وہ 40 ایسے تیار ہوئے ہیں کہ 1500 سال گزر گئے اسلام آج بھی باقی ہے. مشرکین مکہ جو تھے وہ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا اپنے عقیدے میں بڑی شدت کر رہا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف اور ہمارے معبودوں کی مخالفت کر رہا ہے. انہوں نے آفر کی ابو طالب اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ تھوڑا ریلیف دیں، اس میں یہ جو آپ ہمارے بتوں کی مذمت کر رہے ہیں اور ہمارے بتوں کی جو سقم اور اس کی خباثت اور اس کی جو پسپائی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو اس میں تھوڑی نرمی کریں، اور نرمی کے عوض ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو خود زمین مہیا کر دیں گے، آپ کو ادارہ بنا کر دے دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، آپ تھوڑا نرمی کریں اس پر، اور نرمی کر کے تھوڑا ہمارا ساتھ دیں. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور اس وقت گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے تھے جس کی تعداد تقریباً 17 یا 18 کے قریب تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی بات ہے تبلیغ کے حوالے سے، ابو طالب نے بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ مشرکین آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے تبلیغ میں جو تم اپنے عقیدے اور نظریات کا جو تمہارا شعبہ ہے اس میں تھوڑی نرمی دکھائیں، انداز بولنے میں، رکھنے میں، اس میں تھوڑی نرمی کیجئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں نرمی دکھائیں گے تو ہوگا یہ کہ ہم آپ کو بڑا ریلیف دیں گے، ہماری جانب سے ہم آپ کو چندہ بھی دیں گے، آپ کو ادارے بنا کر دیں گے، آپ کام کریں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ چچا جان یہ تو بہت کم سودا ہے، اور جس بات کا یہ بات کر رہے ہیں کہ میں عقیدہ بیان نہ کروں تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ مجھے ادارہ بنا کر دیں گے، مجھے یہ میرے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے اور مجھے پیسہ دیں گے. چچا جان سن لو، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی عقیدہ بیان کرتا رہوں گا. اب ذرا سننے کی بات ہے، یہ آج دور کے معذرت کے ساتھ جو میں کیا لفظ عرض کروں مسجد میں کہ حکمت کے نام پر پوری تبلیغ کا نظام برباد کیا جاتا ہے اور یہ بات کی جاتی ہے نہیں اس بات کو یوں نہیں. میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات تو اس بات کو قبول نہیں کرتے، میں بالفرض کبھی لفظ نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ایسا ہوتا کہ ابو طالب کی بات کو قبول کر لیا جاتا تو 40 کی بجائے بنی بعید نہیں 40,000 آدمی تیار ہو جاتے، کہتے جی چلو بس ٹھیک ہے، ان کے دل کی بات ہے تو ہر دل کا بندہ آ کر آپ کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیتا. لیکن وہ 40,000 کو لے کر حضور کرتے کیا؟
جس کا آدھا دل ادھر تھا آدھا دل ادھر تھا،
جو فصلی بٹیر تھے کہ جن کا ٹائم پاس نہیں ہوتا تو چل کے یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اور مجمع کو دیکھ کر حضور خوش ہو جاتے کہ دیکھو آج کتنا بڑا مجمع تیار ہو گیا ہے، آج تو ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا. نبی پاک نے سنجیدگی سکھائی ہے، فرمایا مجمع کو نہیں دیکھا جاتا، نظریے کو دیکھا جاتا ہے. مجمع پر خوش مت ہوا کرو، نظریے پر خوش ہوا کرو. ہزار لوگ کھانے کے چکر میں آ گیا تم خوش ہو گئے، جو ہمارا بہت بڑا مجمع ہو گیا. سنجیدگی اختیار کرو، نظریے پر گفتگو کرو، نظریہ منتقل کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات تو قبول نہیں کر سکتے، یہ تو حضور قسمت کے خلاف ہے. اگر یہ کر لیا جاتا، بس فرض محال 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 بظاہر عرض کر رہا ہوں، تو 40 کی بجائے 40,000 آدمی تیار ہو جاتے، لیکن وہ 40,000 منٹوں میں ختم ہو جاتے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مراعات نہ لے کر عقیدے کی پختگی کا جو درس دیا، اس 13 سالہ زندگی میں صرف 40 کو تیار کیا، لیکن وہ 40 نظریے پر تیار ایسے ہو گئے کہ 1500 سال تک اسلام ان 40 کی وجہ سے بچا ہوا ہے. تو ہمیں تبلیغ میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، عقیدے کو عظیمت کے درجے میں رکھنا چاہیے، اعمال سنت نوافل اس کو رخصت کے درجے میں رکھنا چاہیے. عقیدے میں عظیمت چلتی ہے، عقیدے میں رخصت نہیں چلتی. عقیدے میں اگر رخصت آ گئی تو نظام برباد ہو جاتا ہے. یہ ہمیں صحابہ کرام نے بھی سکھایا اور حضور کی تبلیغ نے بھی سکھایا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. اب آگے آئیے، اسلام کی اس دعوت جو میں عرض کر رہا تھا کہ جس میں شدت کے ساتھ مخالفت کی گئی، لیکن چند سعادت مند روحیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام سے مستفیض ہوئی اور دار اسلام سے وابستہ ہوئی، جیسے 40 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اس کے مضامین کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اسلامی دعوت کے 3 بنیادی مضامین ذکر کیے گئے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت. یہ تمام چیزیں اس میں یہاں پر ذکر کی گئی. بنیادی وجہ یہ کہ مدت دراز ہو گیا، مدت مدید، بہت لمبا عرصہ گزر گیا، عرب کے علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. یعنی وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر، میں انشاءاللہ آگے حضور کے پورے والدین کا شجرہ پڑھوں گا آپ کے سامنے، اب دور اس پر چلے گا جب ہم اس طرف چلیں گے، لیکن مضامین یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. شجرہ صرف نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ اس سے بتاؤں گا کہ یہ سلسلہ آگے چلا کس طرح ہے. نبی تو حضرت اسماعیل ہی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 شہزادے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، پھر انہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ، پھر انہی کی اولاد میں حضرت داؤد، انہی کی اولاد میں حضرت سلیمان، پھر یہی سلسلہ آگے چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ تک پہنچتا ہے. لیکن عرب کے خطے کی طرف، حجاز کے خطے کی طرف حضرت اسماعیل ہی ہیں کہ جو آپ آئے اور کعبہ شریف تعمیر کیا. تو حضرت اسماعیل کے بعد سے آپ دیکھیے تو کئی ہزار سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. تو یہ جو اتنا لمبا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزر گیا، حجاز میں گزر گیا، کہ جس میں انبیاء آئے نہیں، تو بڑی شدید جہالت ہو گئی، بڑی شدید جہالت وہاں پر تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا دامن اس جہالت سے پاک تھا. ہم آگے چل کر اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ وہ جو سلسلہ کس طرح آگے چلا ہے. تو یہ اتنا لمبا عرصہ جو نبی کی نبوت اور اس کی تعلیم سے خالی رہا، تو شرک ان کے اندر نفوذ کر گیا، خرافات بد اخلاقی ان میں نفوذ کر گئی. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کا تاج پہن کر اور آپ تشریف لائے، تو پھر اس انہوں نے ظاہر سی بات ہے ان کی نسلن بعد نسلن ان کے اندر یہ بد اخلاقی اور یہ بد کرداری اور یہ شرک، یہ خرافات، یہ بد کرداری ان کے اندر گویا کہ راسخ ہو چکی تھی. تو یقیناً ان کا اس مقابلے پر آ کر شدت کرنا جو ظاہر میں تھا، اس لیے حضور نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. اس لیے کہ حضور کا سامنا جس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ قوم صدیوں سے جاہل رہی ہے، صدیوں سے شرک میں مبتلا رہی ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مختصر سی بعثت کی زندگی میں عرب کی تاریخ کا نقشہ ہی چینج کر دیا. اب آپ دیکھیں وہ خطہ جو صدیوں سے شرک کی آگ میں تھا، اللہ کے عرفان اور توحید سے غافل تھا، کیا تبلیغ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 23 سال کے اندر حجاز مقدس اور پورے عرب ہی نہیں بلکہ کئی بر اعظموں تک خدا کی توحید کا پیغام پھیلا، اور رفیق اعلیٰ کا سفر دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے حجت الوداع کے خطبے کے اندر رب کریم نے آپ کو بشارت دے دی کہ محبوب جو خطہ عرب کا، حجاز کا، مکے کا صدیوں سے شرک کی لعنت میں گرفتار تھا، صرف 23 سالہ تیری خدمات سے ایسا رنگ لایا کہ محبوب سن، آج یہ 1,24,000 تیرے سامنے جو صحابہ احرام کی حالت میں موجود ہیں، ان کو دیکھ کر تیرا رب کہتا ہے کہ قیامت تک مکہ کی سرزمین پر شرک کبھی نہیں ہوگا.
بخاری شریف میں موجود ہے، انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اور یہی سورہ المائدہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حبیب ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا ہے، نعمت کو مکمل کر دیا ہے. اور یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، سرکار عرفات کے میدان میں آپ نے سر مقدس کو اٹھا کر مسکرایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی ہے، بخاری موجود ہے، فرمایا کہ آج رب نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ محبوب شیطان مایوس ہو گیا ہے، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ حجاز میں وہ کسی کو کسی کا معبود بننے کا ڈرامہ کرے، اللہ کی توحید سے کسی کو غافل کرے. یہ حدیث پاک حجاز مقدس کی تاریخ کو بیان کرتی ہے، اور ایک دو نمبر تبلیغ کا پورا پردہ چاک کرتی ہے کہ جن لوگوں کو مار کر نے یہ کہا کہ ہم اسلامی حکومت لے کر آئے ہیں، شرک ہو رہا تھا، تو رسول کریم نے آج سے 1400 سال پہلے عرفات کے اندر حجت الوداع کے خطبے میں کہہ دیا تھا کہ رب نے میری 23 سالہ خدمت کا اجر یہ دیا ہے کہ قیامت تک اس سرزمین پر شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ وقت چلے گا جب یاسین کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جب ہم تشریح کریں گے تو اس میں یہ سارے حقائق انشاءاللہ تاریخی زاویے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس میں دو آیتیں قابل غور ہیں میرے دوستو، دو آیتیں خاص طور پر قابل غور ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. ایک تو آیت نمبر 47 سورہ یاسین کی یہ قابل غور ہے کہ جب سرمایہ دارانہ ذہنیت والوں کو یہ کہا جاتا تھا غریبوں کی مدد کرو، انہیں مال دو، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ اکڑ کر کہتے تھے ان کو اللہ نے نہیں دیا، ان کو نہیں ملا تو ہم کیا کریں، ہم تو ان کو نہیں دیتے. تو خاص طور پر یہاں پر ایک اس سرمایہ دارانہ ذہنیت کہ جس میں مال کو جمع کیا جائے اور بخل اور اس کے مصارف جن کی وہ امانتیں ہیں اس سے روگردانی کی جائے، تو بڑے خوبصورت انداز میں آیت نمبر 47 میں مال جمع کرنا اور اس کو خرچ کرنا اور اس کو ہمیشہ باقی رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، کیا اس کے تقاضے ہیں جس سے ہم بھی استفادہ کریں، ہمارے بچے بھی اس مال سے استفادہ کریں اور رب بھی خوش ہو جائے. تو آیت نمبر 47 کے اندر یہ سورہ یاسین کی ان آیات کے اندر ایک بنیادی آیت ہے جس کی بہت بڑی گویا کہ فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آیت نمبر 69 یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی آیت ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معارف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اور تاریخوں کا سلسلہ بیان کرتے ہیں، مشرکین حیران ہیں کہ کس طرح بیان کرتے ہیں، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی کا واقعہ پڑھا، نہ کسی کی تاریخ پڑھی، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت عیسیٰ کا واقعہ، سب کے واقعے بیان کرتے ہیں. تو اس آیت نمبر 69 کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں پورے قرآن سے ہٹ کر یہ سورہ یاسین کے اندر خاص ایک انفرادی آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا خاص طور پر کہ میرے نبی کا قول جو ہے یہ شعر شاعری نہیں ہے. مشرکین یہ کہتے تھے یہ شعر شاعری ہے. اس میں ایک بڑی علمی لطیف بحث ہے. فرمایا یہ شعر شاعری نہیں ہے، اس کا ماخذ ہماری وحی ہے، یہ ہماری وحی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر یہ تمام چیزیں گویا کہ ذکر فرماتے ہیں اور اس سے ہمارا حبیب ان تمام چیزوں کو تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہے. یہ ان آیات کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ وہ عظیم سورت ہے. جامع ترمذی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک قلب ہے، ایک دل ہوتا ہے جس پر ان چیز کا دار و مدار ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کا قلب جو ہے وہ یاسین ہے. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا جو دل ہے یعنی مرکزیت جو ہے، اب آپ دیکھیں سورت کی اہمیت مضامین کے اعتبار سے اور فضائل کے اعتبار سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس لیے کہ توحید، رسالت اور قیامت یہ مرکزی موضوع ہے قرآن کا، اور بڑے خوبصورت انداز میں منفرد، نکھرے اور ہٹ کر دلائل کے ساتھ سورہ یاسین کے اندر دیگر سورتوں کے مقابلے میں اس کو واضح کیا گیا ہے. اسی لیے اس کی خصوصیت پر یہ بیان کیا گیا کہ یاسین عام سورت نہیں بلکہ مضامین، پیغام اور مفہوم اور نظریے کے اعتبار سے یہ قرآن کا مرکز اور دل ہے. سنن دارمی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی رات میں یاسین کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھا، اللہ تعالی اس رات اس کی مغفرت فرما دے گا. یہ سورہ یاسین کے فضائل. ایک روایت امام دارمی نے اور نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے ابتدائی حصے میں یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد کا جو حصہ ہے، دن کے ابتدائی حصے میں یاسین کو پڑھا، اس کی تمام قلبی حاجات کو اللہ رب العالمین پورا فرمائے گا. ایک اور حدیث پاک امام دارمی نے نقل کی ہے کہ جس نے صبح کے وقت یاسین کو پڑھا اس کے لیے شام تک آسانی کر دی گئی، اور جس نے رات کی ابتدا میں یاسین کو پڑھا اس کے لیے اس رات میں صبح تک آسانی کر دی جائے گی. امام بحقی نے سنن کبرا کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص بھی اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے اس کو پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. تم یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. اور ایک اور روایت امام طبرانی نے اس کو نقل کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک خاص مضمون کو یہاں پر لایا کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات یاسین پڑھے، پڑھنے پر دوام کرے، یعنی ہمیشگی کرے ہر رات یاسین پڑھنے کی، فرمایا وہ مر جائے تو خدا اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. تو آپ دیکھیے کہ تلاوت کا اتنا اجر ہے تو اس کے مضامین کتنے اہم ہوں. آخر آپ کو تلاوت کی طرف جو اتنا شوق دلایا جا رہا ہے اس لیے کہ اصل مقصود تو اس کو سمجھنا ہے، تلاوت اس کی فضیلت اور کرامت ہے، اجر کا باعث ہے، لیکن اس کی تلاوت کی طرف آپ کو اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ اس کے مضمون بھی اتنے اہم ہیں کہ اس کی تلاوت میں یہ اجر ہے. تو اب چاہیے کہ اس کے مغز کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کے مضمون کی طرف آئیں اور اس کی بنیاد کی طرف اپنی توجہ کو گویا کہ مبذول کریں. ایک آخری روایت اس پر سنیے، پھر چند باتیں میں درس کی ابتدائی حوالے سے آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح کہ یہ حدیث پاک یاسین کو پڑھا کرو، جو یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یاسین کو پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا، جس شخص کو کھانے کی کمی کا خوف ہو وہ یاسین پڑھے تو وہ کھانا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس نے میت کے پاس یاسین کو پڑھا اس پر آسانی ہو جائے گی، اور جس عورت کے ہاں مشکل سے ولادت ہو رہی ہو اس کے پاس یاسین پڑھا جائے تو اس کے یہاں ولادت آسانی سے ہو جائے گی، اور جس نے یاسین کو پڑھا تو گویا اس نے 11 مرتبہ قرآن کو پڑھا، اور ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے، یعنی یہ پتا چلا کہ قرآن جو ہے وہ تدبر اور تفکر کے لیے آیا ہے لیکن وہ تلاوت کے لیے بھی آیا ہے، اس کے ہر حرف پر نیکیاں ہیں. سورتوں کے اجر کو آپ دیکھیں، یہ جو بعض دوستوں کے یہ لگتی ہے کہ قرآن کو تم وظیفے کے لیے سے پڑھتے ہو، قرآن اس لیے نہیں آیا. تو میں نے کہا یہ وظائف میں بیان کیے جا رہے تو کیا بیان کی جا رہا ہے کہ رسم میں تمہاری برکت ہوگی، ولادت میں آسانی ہو جائے گی، مردوں پر پڑھا کرو، تو یہ تدبر کی بات ہے یا فضائل اور وظیفے کی بات ہے؟ تو قرآن دراصل شفا ہے. شفا کس اعتبار سے؟ سینوں کے لیے بھی شفا ہے، ظاہر کی بھی شفا ہے. ظاہر کی شفا سے مراد یہ ہے کہ یہ ہدایات کو مہیا کرتا ہے، اور قلبی شفا سے مراد یہ کہ نفاق اور شرک کو نکال کر توحید کو اجاگر کرتا ہے. تو جب عقیدے کی یہ تکمیل کرتا ہے تو فروع اور دنیاوی مسائل تو یہ ثانوی چیز ہے، تو اس کے لیے تو خامخواہ اس کے لیے مؤثر ہے. تو لہذا یہ اوراد و وظائف کے لیے بھی ہے اور تدبر و تفکر کے لیے بھی. تو یاسین شریف یہ اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اسے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور اسے مرکزیت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے، عقیدے کی درستگی، اعمال و اخلاق کے اعتبار سے بہت مضبوط صورت ہے، اس لیے اس کے فضائل کو اس قدر بیان کیا گیا. ہمیں چاہیے کہ اس کے مسائل کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان احادیث میں جو ترغیب اس کی تلاوت کی دی جا رہی ہے تو ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کو بھی اپنے لیے جاری رکھیں، کیونکہ احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق کی برکت کے لیے، فراوانی کے لیے، عافیت کے لیے اور مغفرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے سورۃ مبارکہ کو مؤثر قرار دیا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اب آئیے چند منٹوں کی گفتگو، ہم ایک ابتدائی مضمون کی طرف چلتے ہیں، اور یہ صرف سرسری تعارف کے لیے آج میں لفظ یاسین کی کچھ وضاحت کروں گا، کیونکہ آج ہم نے کچھ فضائل کے باتوں کو تھوڑا دخل دیا ہے. کل انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ اس موضوع پر ہی مکمل ایک ہی عنوان سے ہم اس بات کو ذکر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم،
یاسین اس کا معنی بھی بیان کیا جائے گا، والقرآن الحکیم اور قرآن کریم فرقان حمید جو حکمت والی کتاب ہے اس کی قسم، انک لمن المرسلین حبیب آپ ضرور بضرور رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم یقیناً آپ رائے راست پر ہے، اور نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد کبھی آپ کا پائے استقامت رائے راست سے متزلزل نہیں ہوا، بلکہ ہم رب کریم خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کفار کی باتوں پر کان نہ دہیں، ان کے بولنے نہ بولنے کا کیا اعتبار ہے، ہم کہتے ہیں انک لمن المرسلین آپ ضرور ہمارے رسولوں میں سے ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم اور ہمیشہ آپ کا قدم جادہ حق جادہ مستقیم راہ راست پر رہا ہے، کبھی اس سے متزلزل نہیں ہوا۔ یہاں پر علماء نے بہت لمبی بحثیں کی ہیں، امام راضی نے کئی صفحے لکھ دی ہیں صرف یاسین کے اوپر کہ اس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا آپ تسلی کے ساتھ سماعت فرمائیں، یاسین اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے متعلق مفسرین نے کئی اقوال بیان کی، بعض نے کہا یہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے، یاسین جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے، بعض نے کہا یہ قرآن کا نام ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہ سورت کا نام ہے، یعنی سورت مبارکہ کے نام ہی یاسین ہے، اور جس طرح کے بعض نے کہا یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا نام ہے، اور اس میں کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کا نام بھی ہو تو اسے حضور کا نام قرار دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ایک نہیں اپنے کئی ناموں کو اپنے محبوب کے نام سے متعلق کیا ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ٹھیک ہے، علیم ہے، حفیظ ہے، شہید ہے، کئی نام ہے، جس کو بھی میں قاضی یاس سے آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ کئی نام ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے نام اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب آپ دیکھیں رؤوف بھی اللہ رب العالمین کا کے اسماء گرامی میں سے ہے، اور رحیم بھی اللہ رب العالمین کے اسماء گرامی میں سے ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے اور اس میں رؤوف اور رحیم یہ دونوں ناموں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا گیا۔ اسی طرح انہ لقول رسول کریم، بعض علماء نے جبریل کا ذکر کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا ہے، تو کریم کا لقب بھی عطا فرمایا گیا، فإن اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے لفظ مولا کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کے کئی افراد کو اپنے نام کے ساتھ گویا کہ شامل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جل مجدہ کا نام شہید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شاد ہوا، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اپنے محبوب کو بھی اللہ رب العالمین نے لقب شہید عطا فرمایا، نام شہید عطا فرمایا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ان ناموں کے اندر شریک فرمایا ہے، لیکن نام ایک ہے، معنوں میں فرق ہے، معنوں میں فرق ہے۔ یعنی اللہ شہید ہے تو حقیقی معنی میں خود سے، اور حضور اگر شہید ہے تو یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین رؤوف ہے تو اپنی ذات میں خود سے وہ رؤوف ہے، اور حضور اگر رؤوف ہے تو اللہ کے بنانے سے، اللہ اگر رحیم ہے تو خود سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر رحیم ہے تو اللہ کے بنانے سے ہیں۔ اسی طرح یاسین کے بارے میں علماء نے اس بات کو ذکر کیا، امام راضی یہاں پر کلام کرتے ہیں اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں تفسیر کبیر شریف کے اندر، وہ فرماتے ہیں البحث الثانی انہ کلام ہوا ندا مانا ہو یا انسانو، فرماتے ہیں یاسین، فرماتے ہیں یہ ایک ندا ہے، یہ پکار ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، کس معنی میں؟ انسان کے معنی میں، یاسین انسان کے معنی میں، یا انسانو، اے انسان، یہ ایک پکار ہے، امام راضی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وقال یاسین یحتمل ان یکون الخطاب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدل علیہ قوله تعالی بعدہ انک لمن المرسلین، فرماتے قرینہ اور آیت کو دیکھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یاسین کا معنی اگر یہ کیا جائے انسان، اے انسان، اور یہ ندا میں ہے تو کیسا انسان، تو کہا آگے معنی واضح ہو گیا کہ یہ خطاب حضور ہی سے ہو رہا ہے، انک لمن المرسلین، یہ جملہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ اے انسان آپ رسولوں میں سے ہیں، تو معنی یہ ہوا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین اے محمد عربی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ آگے جو جملہ آ رہا ہے کہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، تو یہ جملہ خود یاسین کے معنی کو واضح کر رہا ہے کہ یہاں یاسین سے مراد جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. یہاں پر ایک محبت کی بات ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں، فضائل میں کئی بھی جگہ اللہ رب العالمین جل مجدہ جب کسی اہم راز کسی اہم چیز کو، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ جب کسی قدرت و شان و نعمت کو ذکر کرتے وقت انسان کو مطلق رکھے تو وہاں سے ذات مصطفیٰ مراد ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورہ رحمان میں مشرکین مکہ نے رحمان کا نام کبھی نہیں سنا تھا، صحابہ کرام ہمیشہ کہتے تھے یا رحمان ہو، اور رحمان نے فرمایا تو مشرکین مکہ کہتے ہیں رحمان کون ہے، یہ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ تو سورہ یاسین نازل ہوئی، الرحمن رحمان، کون ہے رحمان؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے انہیں قرآن سکھایا. خلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا علم البیان، تو وہ بھی تو انسان تھے جو سامنے اعتراض کر رہے تھے. یہاں پر بعض لوگوں نے ترجمہ کیا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، تو میں نے کہا جی انسان تو درجنوں تھے، لیکن جس کو خدا انسان کہہ کر شان بیان کرے ایسا کوئی ہے؟ اگر ہے تو وامنا کلال جناب محمد رسول اللہ. تو اس لیے علماء نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ علامہ خازن نے یہاں پر لکھا، یہ جو بتایا نا کہ خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، تو انسان مطلق کہ جس کو ذکر کر کے اللہ اپنی کرامتوں کو بیان کرے، وہ اگر ایسا کوئی انسان ہے تو وہ جناب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے فرمایا اعلی حضرت، اس لیے ترجمہ کیا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان انسانوں کی جان جناب مصطفیٰ کو پیدا کیا، علمہ البیان اور جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. دیکھیے نا انسان، اب یہاں پر اگر یہ کہا جائے یاسین اے انسان، تو کون انسان؟ میں بھی انسان آپ بھی انسان، کون انسان؟ سارے انسان کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں تو اگر کوئی جی میں مراد ہوں تو کوئی کہے گا جی میں بھی تو انسان ہوں میں مراد ہوں. تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان ہو جس کو بیان کرنے سے سارے انسانوں کے مرتبے واضح ہو جائیں، تو وہ گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر یا پر یاسین کا معنی یا انسانوں لیا جائے گا تو یہ انسان مطلق حضور کی ذات ہے. اور آگے جو جملہ آ رہا ہے انک لمن المرسلین کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، تو یہ جملہ بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہاں ان یاسین سے مراد ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس سے یہ بھی بات، یہ بھی ایک الگ موضوع نکلتا ہے کہ قرآن میں حبشی الفاظ بھی ہیں، قرآن میں سریانی الفاظ بھی ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ بھی اپنے مطالعے میں آپ رکھیں. اور امام سیوطی نے الاتقان کے اندر اس پر پوری بحث کی ہے، الاتقان فی العلوم القرآن میں اس پر پوری بحث کی ہے. وقت ہمارے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے کہ وہ ساری ابحاث ادھر ادھر کی لا کر ساری بیان کریں. سرے دس میں عرض کر دوں کہ قرآن کے اندر عربی الفاظ بھی ہیں، سریانی الفاظ بھی ہیں، حبشی الفاظ بھی ہیں. حبشی الفاظ تو درجنوں ہیں، اور اسی لیے بعض علماء نے مفسرین نے امام قرطبی نے ان کے، کیونکہ امام قرطبی جو ہیں یہ آئمہ لغات میں سے بھی ہیں، یعنی عربی لغات کے امام بھی ہیں، تو وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ یاسین یہ حبشی زبان میں انسان کو کہا جاتا ہے، حبشی زبان میں انسان کو کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسی قول کو بیان کیا کہ یاسین کون ہے، فرما یاسین یا انسانو اراد ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فرماتے یاسین انسان ہی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں انسان کہہ کر جس ذات کو خطاب کیا گیا ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یاسین حضور کے اسماء میں سے ہے، حضور کے اسماء میں سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں حضرت سعید بن جبیر، وہ کہتے ہیں وقال سعید ابن جبیر ہوا اسم من اسماء محمد، فرماتے یاسین حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وہ دلیل ہوں، اور اس کی دلیل کیا؟ وہ یہی کہتے ہیں انک لمن المرسلین. یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء میں سے ہے. اور امام قرطبی ایک اور حوالہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وقال ابو بکر الوراق، امام ابو بکر الوراق اس بات کو ذکر کرتے ہیں یاسین مانا ہو یا سید البشر. فرماتے ہیں ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ یاسین کیونکہ ندا ہے نا، ندا ہے اے انسان یا انسانو، تو فرمایا یا انسانوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یا سید البشر، اے انسانوں کے بے تاج بادشاہ، اے انسانوں کے سردار، اے انسانوں کے سرپرست اور اعلیٰ، اے سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ یہاں یاسین کہہ کر
یا سید البشر خطاب کیا گیا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. حضرت امام جعفر صادق سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ یاسین کی کیا تشریح کرتے ہیں، امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ آپ یاسین کی کیا تشریح کرتے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق کرتے ہیں انہ اراد یا سید مخاطبتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں یاسین کا معنی ہے یاسین یا سید. کیا معنی یاسین کا؟ معنی یا سید. اور پھر امام صاحب فرماتے ہیں مخاطبتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب کسی اور سے نہیں ہے، یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے ہے. میں ایک آخری قول پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ذرا دل کو تھام کر بیٹھیے. جملہ کیا لکھا علامہ علوسی نے، کاش ہمارے دل میں اگر قدر ہو تو پھر ہمارے دل سے یقیناً بڑے رونق والے ہو جائیں گے اور مستنیر ہو جائیں گے. لیکن ایک بات پہلے درود شریف آپ پڑھ لیجیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا، کل انشاءاللہ ہم بحث کریں گے کہ حضور کے نام کتنے ہیں، کتنے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اسماء کتنے ہیں. حضرات صوفیہ کہتے ہیں حضور کے 3000 اسماء ہیں. کل میں آپ کے سامنے، میرے دل میں بڑی خواہش تھی ایک عرصے سے، تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں کہ خدا زندگی کی مہلت دے اور وقت ملے کہ حضور کے سارے اسماء پڑھ کے سنائیں، اور اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا محض فضل ہے کہ الحمدللہ آج وہ خیر سے دن آیا. یا اللہ عافیت کی دعا کرتے ہیں، کل تک کی زندگی کی مہلت عطا فرما، کیونکہ انشاءاللہ اس کو آج وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. میں نے اس کو کافی کتابوں سے تلاش کیا، الحمدللہ معتبر حوالے تو درجنوں مل جاتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ جس کو بندہ آستین تھوڑی اوپر کر کے بیان کرے، یعنی شان مصطفیٰ کریم کی ہو. ہمارے لیے تو کوئی شک نہیں، اگر کوئی عام آدمی بھی کھڑے ہو کر حضور کی شان بیان کر دے اور قرآن سے مطابقت ہو تو ہمیں کوئی شک نہیں، ہم قبول کریں. لیکن آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، دلیل کیا ہے اس کی، دلیل کیا ہے؟ جبکہ پہلے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کی تعریف خود اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، خود. یعنی کوئی کہے جی یا آپ نے حضور کے، یا انگوٹھے آپ نے چومے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہ کہ حضور کے لیے چومے گئے. یا آپ نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہ کہ اس سے حضور کا ادب کیا گیا. تو پہلے قاعدہ تو یہ تھا کہ وہ کل ما کانا، جو علامہ ملا نظام الدین نے فتح عالمگیری میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کا جو باب باندھا ہے، کہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف پر جب بندہ جائے تو مزار مقدس پر کس طرح جائے، تو فتح عالمگیری کے اندر یہ باب موجود ہے. اس میں قاعدہ لکھا ہے، باقاعدہ اصول بنیادی پرنسپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کل ما کانا ادخل فی الادب والاجلال کانا حسنا. فرما ہر وہ کام جو حضور کی تعریف میں جس قدر کیا جائے، جتنا زیادہ کیا جائے، جتنا زیادہ کیا جائے، اس کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور کے لیے کیا جا رہا ہے. آج ہم، توجہ چاہتا ہوں، تنقید نہیں ہے، اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج ہم کلمہ پڑھ کر کس سطح پر کھڑے ہیں؟ حضور کی عظمت کی بات ہے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، کس نے بیان کی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ورفان اللہ کا ذکر میں لکھی ہوئی ہے، ان اللہ ملائکہ تو یصلون علی النبی میں لکھی ہوئی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے جو عام اور سات سمندر سے بڑے فضائل کا جو سمندر بہ رہا ہے، اسی کا وہ ایک قطرہ تو ہے، اور ہے کیا؟ تو لیکن آپ دیکھیے امت کا یہ قاعدہ ہے، توجہ سنیے، میں اس کو آسان کرتا ہوں، کہ پہلے یعنی 1500-1400 سال سے امت کا یہ، 1200 سال تک امت کا یہ نظریہ رہا کہ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے، اس سے پوچھا گیا ہے تم نے ادب کا کام کیا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ تم کوئی ادب و تعظیم کا کام کر رہے ہو، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا جی یہ میں حضور کے لیے کر رہا ہوں، تو اگلا کہے گا بس ٹھیک ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ حضور کے لیے کر رہا ہے. بخاری میں لکھا ہے، صحابہ نے کیا تھا، فلانے نے کیا تھا. آج ہم کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اصول موجود ہے انشاءاللہ العزیز. ہم اس لیے، میں نے کہا یہ جو ہم نے چند دن لگائے اور حوالوں کو جو تلاش کیا ہے وہ اس لیے ہے، یوں تو کئی حوالے ملتے ہیں لیکن مستند حوالے ہم نے نام کے ساتھ لائے ہیں، اور انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 نام، بعض روایت میں 67 نام، بعض روایت میں 300 نام، بعض روایت میں 3000 نام، یہ روایتیں درجنوں کے ساتھ کتاب سکہ محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے محبوب کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ بعض علماء آپ کے 3000 نام ذکر کرتے ہیں. اور یہ نام ایسے نہیں کہ کوئی بھی رکھ لے، نام وہ مسمہ کے ساتھ ہیں،
یعنی حضور میں وہ کمال تھا اس لیے نام رکھا گیا.
اب اگر 3000 نام ہوئے تو 3000 کمالات ہوئے، 3000 کمالات، کیونکہ کسی بھی کمال کو ذکر کرنے کے لیے اس کو نام دینا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے وہاں تو عجیب بات ہے، نام ہمارا جناب جو ہے کہ وہ عبداللہ ہوتا ہے، لیکن ہم سے عبدیت کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی، ہم سے اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی. تو ہمارا اسم تو ہے لیکن مسمہ ویسا نہیں ہے، نام تو ہے لیکن ذات میں متاثر نہیں. لیکن نبی پاک وہ ہے کہ پہلے ذات کو بنایا گیا پھر نام رکھا گیا ہے، پہلے ذات کو بنایا گیا ہے، پہلے کمالات دیے گئے ہیں پھر نام ہے. تو یہ ایک بڑی ایمان افروز گویا کہ بحث ہے جس کو ہم کل ذکر کریں گے، لیکن آج میں علامہ آلوسی کی اس جملے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قرآن کا دل کیا ہے، مل کر کہیے، قرآن کا دل کیا ہے؟ اچھا، قرآن کا دل ہے یاسین. اب قرآن کا دل ہے یاسین اور یہ شروع ہو رہا ہے حضور کی تعریف سے. اب اس کو ذرا ملا کر ذرا سوچیے آپ، قرآن یہ علامہ آلوسی سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، علامہ آلوسی کو امام محمد رضا کے شاگرد نہیں ہے، اور نہ حبیب مسجد میں کوئی امام صاحب ہے نہ خطیب صاحب ہیں کہ جناب آپ کو جی ان کے اپنے نظریے ہیں. یہ متاخرین میں سب سے بڑے مفسر ہیں، بغداد معلہ میں ان کا مزار ہے، حضرت معروف بکرفی قدموں میں، اور ہر مکتبہ فکر کا شخص ان کو قبول کرتا ہے. ہاں یہ حنفی ہیں، سید ہیں، سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مقدس سیدنا معروف قرخی کے قدموں میں ہے. ان کی تفسیر ہے تفسیر المعانی، اور عربی ادب کے حوالے سے بھی اور متاخرین میں بڑا جامع مقام ان کا ہے. اب آپ دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ آپ تو ہندوستان سے لے کر آئے ہیں، ہم نے کہا عشق ہندوستان میں آیا، عرب سے تھا. اب بولی آپ دیکھیں، قرینے آپ دیکھیں. اب آپ دیکھیں، قرآن جو ہے یہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے. یاسین کیا ہے؟ اور یہ سورہ شروع ہو رہی یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قرآن کا دل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شروع ہو رہی حضور کے نام سے. یاسین، مل کر کہیے یاسین، غور سے ذرا سنیں اور سمجھ کے ذرا مجھ سے بولیں، یاسین قرآن کا دل ہے، ٹھیک، یاسین قرآن کا دل ہے اور یہ شروع ہو رہی ہے حضور کے نام سے. اب اس میں کیا ربط ہے؟ کیا پیاری بات حضرت علامہ آلوسی لکھتے ہیں، فرمایا کہ حدیث پاک میں اللہ تعالی المعطی وانا قاسم، فرماتے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ دینے والا اور میں بانٹنے والا ہوں. آگے فرماتے فمنزلته صلی اللہ علیہ وسلم من العالم بمنزلت القلب من البدن. فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو فرماتے ہیں اس حدیث نے ہمیں حضور کا مرتبہ بتایا. اللہ مالوسی کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث نے ہمیں حضور کا مرتبہ بتایا کہ اللہ دیتا مجھ کو ہے، بانٹتا میں سب کو ہوں. اللہ دیتا مجھ کو ہے. اگر آپ ٹوک اسلام پر جائیں اور گزشتہ رمضان کو دیکھیں تو میں نے 17 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو پڑھا ہے. ہاں، 6 جگہ صرف بخاری سے ہم نے اس کو پڑھا ہے اور مختلف الفاظوں سے پڑھا ہے. تو یہاں پر صرف آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ معطی وانا قاسم، کہ اللہ دینے والا ہے مجھ کو اور میں بانٹنے والا ہوں. کیا بانٹنے والا ہوں؟ جو وہ دینے والا ہے. کیا وہ دیتا ہے؟ اسی کو میں بانٹتا ہوں. اب آپ دیکھیے اس میں، یعنی سب جو وہ دے سکتا ہے وہ میں بانٹ سکتا ہوں، جو میں بانٹ سکتا ہوں وہی مجھے عطا فرماتا ہے. تو فرما اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. تو اللہ مالوسی کہتے ہیں اس سے حضور کا درجہ ہمیں پتا چلتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حضور کائنات میں نعمتیں بانٹنے والے ہیں. تو فرماتے فمنزلته صلی اللہ علیہ وسلم من العالم بمنزلت القلب من البدن. فرمایا اس سے پتا چلا کہ حضور کا مرتبہ اس عالم میں ایسا ہے جسم جیسے جسم کے اندر دل کا مرتبہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جوڑتے ہیں کس طرح. ہو فرمایا اس حدیث نے حضور کی مرکزیت بتائی نا، کہ بھائی جو ملے گا حضور کے ذریعے ملے گا. یہ ہم نے تو نہیں لکھا، حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے ہی دیتا ہے، اللہ ہی مجھے دیتا ہے اور میں اسے بانٹتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اللہ ہی دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. تو اس سے حضور کا درجہ پتا چلا. تو حضور کی حیثیت کیا پتا چلی عالم میں؟ فرمایا جب حضور بانٹنے والے ہیں تو فمن زیرتو صلی اللہ علیہ وسلم من العالم، حضور کا رتبہ اس عالم میں کیسا ہے؟ فرما بقلب من البدن، جس طرح انسان کا دل انسان کے بدن میں ہوتا ہے. اگر یہ دل بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، اور یہ دل اگر زندہ رہے تو انسان زندہ رہتا ہے. اور پورے جسم کو جو خون مہیا کرتا ہے، جان مہیا کرتا ہے، وہ قلب مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو فرماتے اس حدیث نے یہ بتایا کہ حضور کا رتبہ اس عالم میں ایسا ہے جیسا انسان کے جسم میں بدن ہے. فرماتے فما الطف افتتاح قلب القرآن، فرما کتنا لطیف اشارہ ہے اس میں. کیا فرماتے حضرت امام علوسی؟ فما الطف افتتاح قلب القرآن، کتنا لطیف اشارہ ہے قرآن کے دل کو شروع کرنے میں. نہیں سمجھے تم؟ کتنا لطیف اشارہ ہے قرآن کا دل. قرآن کا دل کیا ہے؟ یاسین ہے نا. تو فرماتے کتنا حسین، کتنا لطیف، کتنا پیارا اشارہ ہے کہ قرآن کے دل کو شروع کیا جا رہا ہے بقلب الاقوان، عالم کے دل کے ذکر کے ساتھ. آئے آئے. کہ قرآن کے دل کو شروع کیا جا رہا ہے، قرآن کے دل کو شروع کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے دل کو ساری کائنات کے دل کے ذکر کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے. یعنی یاسین قرآن کا دل ہے اور مصطفیٰ پورے عالم کا دل ہے. تو فرماتے فما الطف افتتاح قلب القرآن بقلب الاقوان، فرما کیا لطیف نقطہ ہے کہ قرآن کا دل شروع ہو رہا ہے عالم کے دل کے ذکر کے ساتھ. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. انشاءاللہ العزیز کل ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے حوالے سے چند ضروری باتیں ذکر کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء جو قرآن میں آئے ہیں. یہ میں اس لیے ذکر کروں گا کہ اکثر جگہ پر یہ بحث ہوتی کہ یہ نام حضور کا ہے کہ نہیں ہے، یہ شان حضور کی ہے کہ نہیں. اس حوالے سے ہم سکہ روایات سے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء اور ناموں کی برکتیں کیا ہیں، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو کیسے ناموں کی شان اور برکتیں اور کمال عطا فرمایا ہے. تورات میں آپ کا نام کتنے ہیں، انجیل میں کتنے ہیں، جنات آپ کو کس نام سے یاد کرتے ہیں، فرشتے کس نام سے یاد کرتے ہیں، عالم بالا والے کس نام سے یاد کرتے ہیں، زمین والے کس نام سے یاد کرتے ہیں، قیامت میں کس نام سے یاد کیا جائے گا، یہ یاسین کے ذمن میں سمجھنے کی چیز ہے. پھر انک لمن المرسلین، پھر علی صراط مستقیم، پھر اس کے بعد جو مضامین ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ذکر کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین جل مجدہ سے دعا ہے کہ ذوق و محبت کے ساتھ ہمیں یہ قرینے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک آیت کی بھی اگر تفسیر بندہ سمجھ لیتا ہے تو کئی آیات کی تفسیر کو سمجھنے کا شعور اس میں پیدا ہوتا ہے، صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے بیان کے ساتھ کہ کوئی بھی بات اپنی عقل سے نہ کی جائے اور اپنے ذاتی خیال سے نہ کی جائے. عشق میں کریں تو درجنوں گھنٹوں تقریر کریں، اتنے رک رک کر کرتے اس لیے ہیں کہ بات وہی کی جائے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اتنے مضبوط درجے میں لکھی ہوئی ہے کہ پہاڑ ہمالیہ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے لیکن ان حوالوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ اس درس یاسین شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہم نے ذکر کیا محض اس سورہ مبارکہ کے شوق میں ذکر کیا، اور آپ حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہیں اس سورہ مبارکہ کے شوق میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ سے کی برکت سے آپ کے تمام دنیاوی، آپ کے تمام تجارتی، آپ کے تمام آئلی اور آپ کے تمام سماجی، ذہنی، قلبی تمام رکاوٹوں کو اللہ رب العالمین ختم فرمائے، اور یاسین کے نور سے، اور یاسین یا سید البشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے اور حضور کے کرم سے ہماری تمام جائز مادی ضرورتوں کی بھی تکمیل ہو جائے اور روحانی ضرورتوں کی بھی تکمیل ہو جائے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے سکون کو ہم علم دین میں تلاش کریں، فہم قرآن میں تلاش کریں، فہم حدیث میں تلاش کریں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.